السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفوں کی سزاوار اس ذات رمیز اللہ لال کے لیے جو رب عید المن کار آثار وانا مالک الملک توتی الملک و تنزیل ملک الہ العالمین ہے، جس کے بارگاہ میں ہم تو استغفار سے رجوع ہوتے اور قطع بخشی اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. جو معاف کرنے پہ داتا اور سزا دینے پر مقتدر آلہ ہے. سروری ذبح فقط اس ذات بےہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی متعلقات نہیں. درود سلام حسی بابرکت پر، اس ذاتی اثر پر، اس نبی آخر پر جو سید القونین مولی میں کتاب حکمت شمس الضحیٰ و بدر الدجا، سید العرب العظم جمع الشیم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ تسکین و دل و جان ہے، درود اس پر کہ جس کی خلق کی تفسیر خورا ہے. زمین کی تاریخ کئی حادثات، کئی واقعات سے اور کئی لردہ خیز انداز ماحول سے ہماگیر رہی ہے، یعنی تاریخ میں درج رہا ہے. اور آسمان اور زمین کے درمیان میں بسنے والی مخلوقات کا تذکرہ رہا ہے. قرآن جو کچھ بولتا ہے بے پناہ بولتا ہے، کھلے اور تو ٹوک جملوں بولتا ہے، اور ماننے والوں کو کھلے کھلے لفظوں میں بولتا ہے. میری ہمیشہ ہماگوش تن یہ کوشش رہی کہ کلام اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو کھول کھول کے صاف صاف دیا کر بغیر کسی تعصب کے، اور ذہن میں کسی بھی آفت کو رکھتے ہوئے حق کو پایا نہیں جا سکتا. صاف ستھرا ذہن، نیک روح اور پاک صاف جسم ہی حق کو قبول کرتا ہے. آج سنے کل بھولے، کل سنے پرسوں پکڑے، یہ مزاج قرآن کے مرضی کے خلاف ہے. وہ لوگوں کو قرآن سلام کر دیتا ہے جو مستقل مزاج رکھے، یعنی پرماننٹ نیچر کے حامل رکھی، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. لوگوں کو جمع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنا، ان کو اکٹھا کرنا، انہیں مجبور کرنا سچی بات پر، یہ ہماری ہمت کی بات نہیں ہے. یہ عطا الہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. پیغمبروں کی جو تفصیلی کیفیات بیان ہو رہی تھی، اس میں انبیاء ہے، رسول ہے، نبی ہے، اور یہ دنیا کی ایک بہت بڑی تاریخ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی تاریخ نہ ہوتی، اگر کلام یزدانی نہ ہوتا تو کوئی سسٹم نہ ہوتا، اور کوئی پچھلے واقعات سنانے کے قابل نہ ہوتے. اللہ کے نبی آخری جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بھی 1433 برس ہو گئے، ایک طویل مدت گزر گئی، مگر اب تک قرآن تابندہ ہے، اپنی ساتھ اپنے وجود کے اعتبار سے روشن ہے، اور قیامت تک کے بعد قیامت بھی. تو میں جو کوشش کر رہا ہوں آپ کے ذہن کے اندر وہ باتیں بٹھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پیغمبر اور نبی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جتن، کتنی محنت کی اور ریکارڈ کو محفوظ کیا. کرم اللہ کے الفاظ ہے جو سورہ مریم میں نوٹ ہوئے، اور میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے یہ جو سورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ ہود، سورہ یونس اور سورہ نحل، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ طہٰ، یہ جتنے سورتیں آئی ہیں سلسلے وار، یہ صرف رٹی رٹی زبان میں پڑھنے کے سورے نہیں ہیں، اور یہ 30 پاروں میں جو ان کو رکھا گیا ہے یہ کوئی کتاب قدیم نہیں ہے جو کسی پرانی لائبریری کے اندر دیمک لگ کے سڑ رہی ہو، یہ اللہ کا کلام ہے جو 114 سورتوں پر ڈپینڈ ہے، اور ہر سورت میں اس عظیم شان دنیا کے اندر جتنا بھی اللہ کی طرف سے حق کا وعدہ آیا اور سچ بات آئی ان سب کا ریکارڈ موجود ہے. تو سورہ مریم کی آیت میں یہ ذکر موجود ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. صرف کلام اللہ میں دو جگہ پہ ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، 36 مقام پہ آدم علیہ السلام، 43 مقام پہ نوح علیہ السلام، اور صرف دو مقام پہ ادریس علیہ السلام. مگر دو جگہ پہ جو قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اس میں ایک جگہ پہ یہ کھلے لفظ آئے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ مقام عالیہ تک بلندی بھی پہنچا دی، ٹاپ لیول پہ پہنچا دیا ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کے سلسلے نسب کیا تھا کہ 5 واسطوں سے آدم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام سے اوپر 5 واسطوں سے، اور جس علاقے میں یہ پلے پڑے اور جوان ہوئے وہ بابل کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ. یہ کئی پیغمبر عراق میں زیادہ ہے، مصر میں زیادہ ہے، فلسطین، کلدانین، یروشلم میں زیادہ ہے، مکے میں، مکے معظمہ میں صرف اور صرف 4 پیغمبروں نے ٹچ کیا، ایک آدم علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، تیسرے اسماعیل علیہ السلام، چوتھے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علاقہ اس سمت کا ہے، اور اس سمت کے علاقے میں کئی پیغمبر آئے، تو ان کے بچپن کے حالات تاریخ اور دلائل اور واقعات سے گم ہے، اتنی کوشش ہو کر مل نہیں سکی، اور جتنے بھی روایات ہیں وہ سب فرسودہ، ڈپلیکیٹ، اور یہود و نصارہ کے تراشے ہوئے ان کی ایڈٹ کی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے کلیئر کیا اس کو. اسلام بڑا مجنون مذہب ہے، اس کو چاروں کونوں سے لوگوں نے اپنی باتیں ان کے اندر انٹرپٹ کی ہے، داخل کی، اور اس کے اندر روایتوں میں گڑبڑ لائی گئی تمام چیزوں میں، مگر اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور تبو تابعین اور اللہ کے نیک بندوں نے اسے صاف کر کر واچ کر کے بالکل نئے طریقے سے نہیں بلکہ صحیح طریقے سے امت مسلمہ کو ہینڈ اوور کیا ہے. تو ادریس علیہ السلام کا وہ واقعہ ملتا کلام اللہ میں کہ وہ بابل میں پیدا ہوئے، پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی قربت میں 5 پشتوں میں پیدا ہوئے، اور سن شباب کو پہنچے. اور میں نے یہاں واضح کر دیا تھا کہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ 40 سال میں پیغمبر اور نبی بنائے گئے، جتنے بھی پیغمبروں کی لسٹ ہے وہ 40 سال کی عمر میں بنائے گئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام 36 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھائے گئے، اور اسلام کی انفارمیشن کے حساب سے 1433 برس ہو گئے، اور ان کی عمر اگر 33 ملائی جائے 5000 قبل مسیح سے تو ہزاروں سال کی ان کی عمر ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے ان کو دوسرے آسمان پر 36 سال کی عمر کا ہی رکھا ہے برابر. نہ ان کی عمر میں کمی ہو رہی ہے، نہ ان کی عمر میں بڑھوتری ہو رہی ہے، نہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، نہ ان کے جسم میں جھری چھوٹ رہی ہے، بلکہ جس طریقے سے 36 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا وہی 36 سال کی عمر میں ابھی بھی اسٹے لیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن دمشق کی مسجد کے مینارے پہ اتریں گے تو 36 برس کی عمر میں جھکریں گے. یہ اللہ کی رحمت و انعام. تو جناب ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہیں کہ ادریس علیہ السلام جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اس قرآن میں یاد کرو ادریس کو، کیونکہ بڑے صاف ستھرے لفظ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، ادریس کو یاد کرو اس کتاب میں، بلا شبہ وہ صدیق النبی، وہ سچا نبی تھا، اور ہم نے اس کو مقام عالیہ تک پہنچایا، چاہے وہ ادریس ہو، ذوالقفل ہو، یا اور پیغمبر ہو بڑے صابر تھے، صبر کرنے والے تھے، بہت ہی صبر کرنے والے. قرآن جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں پہ صبر کا لفظ مینشن کر رہا ہے. میں بعد میں بتاؤں گا یہ صبر کا لفظ کیوں. کیا وہ مار کھا لے کے خاموش بڑھ جاتے تھے؟ کیا ان کو نکال دیے تو چلے جاتے تھے؟ کیا ان کو دبا دیے تو دب جاتے تھے؟ کیا ان کو ڈھکیل دیے تو گر جاتے تھے؟ منہ کی ناک تھوڑی تھی پیغمبر. ہر پیغمبر کے پیچھے صبر صبر کا جملہ استعمال کر رہا. مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قانون کو لاگو کرنے میں اپنی طبیعت اور مزاج پر انتہائی صبر کرتے تھے. ہر مخالف کی چوٹ کو کندھے پیشانی سے برداشت کرتے تھے. اتنا عزم ہونا پڑتا آدمی کے پاس. شارٹ ٹیمپر ہائی ٹیمپر آدمی نہیں چلتا اسلام کے اندر. اور سوسائٹی کے لیے بھی زہر سراسر ہے، نقصان دہ ہے. ادریس علیہ السلام جب بابل کے علاقے میں جوان ہوئے اور 40 سال میں ان کو نوازا گیا پیغمبری سے، تو پیغمبری سے نوازنے کے بعد ادریس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کے جتنے بھی بیٹی آئے ہیں اور جو بھی ہدایتیں بچی ہے وہ ہدایتوں کو آپ لوگوں تک پہنچائے اور شرک سے بغاوت سے روکے. حشر تو دنیا کا بگڑ چکا ہے منہ کے بعد، کئی گھرانے غارت ہو گئے ہیں. اب آپ اثر نو تبلیغ کیجیے، آپ کو پیغمبر بنایا گیا، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی. ہم جتنے لوگ یہاں مرضی پہ بیٹھے ہیں سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، جو چاہے کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے کندھے پہ ذمہ داری ہے. ادریس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پیغمبرانہ شان و شوکت کے ساتھ تبلیغ کرنے لگے. جب وہ تبلیغ پہ کرنے لگے تو تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ روزے اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگیس لوگ خلاف ہو گئے. لہذا ادریس علیہ السلام کے بھی خلاف جھتے بازیاں شروع ہو گئی، الگ الگ جماعتیں بننے لگی، الگ الگ گروہ بننے لگے. لوگ ادریس علیہ السلام کو برا گناہ بننے شروع کر دیا. جب ادریس علیہ السلام کو زیادہ ہی لوگوں نے ٹائٹ کرنا شروع کر دیا تو اللہ سے مدد مانگی، کہا باری الہ یہ منطقہ نہیں سنبھل رہا ہے، تو حکم ہوا کہ ہجرت کرو. ہجرت کے معنی ہے کہ نقل مقام ہونا، ایک دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا. ادریس علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کر پا پیدل سواریوں پہ بابل عراق سے مصر کی طرف آئے. مصر میں مصر بن ہادم جو تھا، جس کی علاقے کی سکونت تھی، نام تھا جو بڑا تھا، اس علاقے میں آ کے دریا کی فراوانی دیکھی اور چرو چادری دیکھی، ہرا بھرا پن دیکھا. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا، اپنے لوگوں کو کہا، دیکھو تم بابلون میں رہتے تھے، اب تم مصر میں آ گئے. تو دنیا کی ڈکشنری میں بابلون جو ہے سب سے پہلا لفظ اختراع کیا گیا. سب لوگوں نے، فلسفیوں نے اور حکماؤں نے اور بڑے بڑے فلاسفر نے بابلون کو کیچ کیا. یہ پہلا ورڈ تھا جو ادریس علیہ السلام کے زبان سے نکلا. بابل کو انہوں نے بابلون کہا. تو لوگوں میں نام پڑ گیا کہ بابلون بابلون، اس لیے وہاں مصر میں آئے اور مصر میں سکونت اختیار کرے. مصر میں جب سکونت اختیار کرے تو ان کو اللہ نے تمدن میں، معیشت میں اور سیاست میں اور مذہبیت میں سعادت مندی عطا فرمائی. نئے علاقے میں آئے، نئی بندش میں، پرانی بندش سے نکل گئے، آزاد لوگ مل رہے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ مل رہے ہیں. احرام میں مصر کا ماحول ہے، بگڑا ہوا ماحول ہے، نہ جانے کیا ماحول ہے. یہاں کر صدیوں سے بربادی ہے اور بہت سارے برائیاں ہیں. وہاں آ کر انہوں نے اسٹیلیا اور دینی کاوشوں میں لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید ابن حبان کی روایت ہے جو مستند روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے زمین پر قلم کو، یعنی پینسل کہیے یا پین کہیے، اس کے جو بھی نام ہو، سب سے پہلے زمین پہ قلم کو جس نے ایجاد کیا وہ ادریس علیہ السلام. تو اس سے معلوم ہوا کہ بہترین سطح پر کوئی چیز کو بنانا اور سائنسدانی کرنا اور اس کو نیا ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا، قلم کے موجود بنے، قلم کے جو ذمہ دار بنے، وہ قلم جو اسٹارٹ ہوا ادریس علیہ السلام سے اسٹارٹ. اور انہوں نے فن کو ٹرن کر دیا. اس کے بعد انہوں نے لینگویج کریٹ کی، سریانی، عبرانی اور تورانی اور سامی زبانوں میں علم نجوم کریٹ کیا. علم نجوم وہ علم ہے جو ہنسے ڈال کر 8, 10, 25, 12, 23, 18, 19, 40, 45 اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور کسی انسان کی خد و خال بتائی جاتی ہے اور اس کے حالات بتائے جاتے ہیں. اگر وہ فٹ ہوگا تو فٹ ہوگا، نہ تو انفٹ ہو گیا. اسے علم نجوم کہتے ہیں. اور بعض احادیث سے یہ ہم کو تذکرہ ملتا ہے کہ علم رمل بھی خیر ہم کبھی تفصیل سے بتائیں گے یہ علم رمل اور علم نجوم کیا ہے. یہ علم رمل اور علم نجوم ہے یہ ستاروں کے حالات معلوم کرنا, کون سا ستارہ کون سی گردش میں ہے, کون سا تارا کدھر جا رہا ہے, کس کا رخ کدھر ہے, کون سے تارے پہ سیاب و ثاقب مارا جا رہا ہے, کون سا ٹوٹ کے گر رہا ہے, کتنے لڑی میں باندھے ہوئے ہیں, کتنے کس جگہ پہ فٹ ہے, کون سے موسم میں کون سا ٹن ہوتا ہے, سرما کے دن آ گئے تو سورج کی بدلیاں کیسی ہوتی ہے, اگر گرما کے دن آ گئے تو چاند کی بدلیاں کیسی ہوتی ہے, چاند کس طریقے سے آپ کی شعائیں نکالتا ہے, اور سورج دن میں کس کیٹیگری میں رہتا ہے, دوپہر میں کس حالت میں آتا ہے, اور چھ بجے کے ٹائم پہ کس حالت میں پہنچتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ افلاک کا فلکی علوم ہے, یہ آسمانی علوم ان کو دیا گیا. تو انہوں نے علم رمل اور علم نجوم کو ایجاد کیا, یہ کریٹ کیا, اور لوگوں کو سب سے پہلا آدمی ہے یہ اللہ کا بندہ ادریس علیہ السلام جو چار میں ساؤتھ زون, نارتھ زون, ایسٹ زون اور ویسٹ زون جو دنیا کے ہے, یعنی مشرق, مغرب, جنوب اور شمال. آج کل کے نوجوانوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مشرق کس کو بولتے, مغرب کس کو بولتے, جنوب کس کو بولتے, شمال کس کو بولتے, ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ ساؤتھ, نارتھ, ایسٹ, ویسٹ, اتنا ہی معلوم ہے, مگر یہ چار منطقوں کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. دنیا کا فور اسکوائر بنا, حالانکہ دنیا گلوب ہے, گول ہے دنیا, مگر انہوں نے چار کے سانچے میں فور اسکوائر پر دنیا کو کٹ کیا. ادریس علیہ السلام نے انہوں نے فگر بٹھایا اور اسکیچ کیا قلم سے اور کر کے چار ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا دنیا کو, نارتھ بنایا, ساؤتھ بنایا, ایسٹ بنایا, ویسٹ بنا دیا. اس کے باوجود بھی ادریس علیہ السلام ہے. آپ کی نالج کے لیے, آپ کے اپلیکیشن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ سب سے پہلے علم ریاضی یا جغرافیائی ہو, سسٹم ہو, یا سائنس ہو, یا ٹیکنالوجی ہو, یہ سارے کا سارا پیغمبر ہو, اور مسلمانوں کے مرہون منت ہے اور کسی کا نہیں ہے. یہ انگریزوں کی چال ہے کہ ہماری کتابیں پڑھ پڑھ کر ہمارے چیزوں کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے. عربی تو مسلمان نوجوانوں کو بھی نہیں آتی, کئی ایسے انگریز ہیں جنہوں نے عربی سیکھا, عربی کو پڑھا اور عربی کو اختیار کیا اور عربی پہ کتابیں لکھ دی اور عربی کی کتابوں کو گڑبڑ بھی کر دیا. آج ساری دنیا میں عربی لغت کے اوپر, عربی گرامر پہ جو کتاب دیکھی جاتی ہے آپ کے اطلاع کے لیے, اس کا نام ہے المنجد, الف لام میم نون جیم دال, المنجد. یہ ایک ڈکشنری ہے بہت بڑی عربی کی, موٹی, ہمارے مکتب میں ہمارے پڑھنے کے لیے تھی ہے. یہ ڈکشنری المنجد ہے, یہ المنجد کو لکھنے والا انگریز ہے. ساری عربی ہے, اس کی گرامر سے برے ورب ہے, ایڈورب ہے, تمام چیزیں اس کے اندر بیٹن کی ہے اس نے, تو اس نے ایجاد کیا. اور آج بڑے بڑے علماء المنجد پر عربی لغت کا اعتبار کرتے ہیں, بڑے تعجب, کیونکہ آپ کو سننا پڑے گا کہ 2000 یعنی ایک تک بھی دنیا میں پکتھال کا ترجمہ انگلش میں لیا جاتا تھا. آج بھی جتنے بھی انگلش ٹرانسلیشن کرنے والے لوگ ہیں اور جتنی انگلش بولنے والے ہیں اور جن کی زبانوں پہ انگلش کھلتی ہے, وہ قرآن کو اگر پڑھنا چاہتے تو پکتھال کے ترجمے میں پڑھنا چاہتے. آج بھی اب حال حال میں معلوم ہوا, 2010 سے لے کے 2012 میں معلوم ہوا کہ ایک آدمی اور ایک تھا جس نے قرآن کو نوبل انداز میں ساری دنیا پر قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن کو لاگو کر دیا. وہ ایک ادنا سا آدمی تھا جو جھوپڑ پٹی میں رہتا تھا, ماں باپ نے اسے پڑھایا, وہ آگے بڑھ کے اتنا آگے بڑھا کہ اللہ کے فضل کرم سے آج اس کا ترجمہ ورلڈ وائڈ لیول کے اوپر ساری دنیا کے اندر قبول کیا جاتا ہے, پکتھال کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں آدمی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ یوسف علی. یہ عبداللہ یوسف علی بمبئی کی جھوپڑ پٹی کے رہنے والے ہیں, اندھیری کے جھوپڑ پٹی کے عبداللہ یوسف علی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہندوستان کا آدمی کون تھا؟ یہ بمبئی کی زبان میں مراٹھی زبان بولنے والا یہ عبداللہ یوسف علی اتنا پڑھ کے بمبئی سے وہ گئے فرانس کو اور پھر انگلینڈ کے اندر انہوں نے وہاں پر اپنا گزر بسر رکھ دیا گیا, وہاں سے انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا اور اتنا خوشی سے ان کا ٹرانسلیشن لیا گیا کہ جتنے بھی اسکالر اور پروفیسر اور لیکچرر ہیں وہ سارے کے سارے عبداللہ یوسف علی کے ہی ترجمے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, انہیں پہ منحصر کر رہے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کو اس کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن کا وہ ترجمہ کیا, وہ ترجمہ آج ساری سعودی مملکت میں بھی, عربی کنٹریز کے اندر, اسلامی کنٹریز میں وہ ترجمہ کو قبول کیا گیا. تو یہ ادریس علیہ السلام نے چار زونوں میں دنیا کو تقسیم کر دیا اور چار زونوں میں چار بادشاہوں کو کنٹرول دے دیا, کیونکہ حاکم تھے, اللہ والے تھے, اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی ان پر, اور انہوں نے قلم کو ایجاد کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے دوسری چیز یہ کی کہ معیشت سیاست تمدن کو انہوں نے نیا علم دیا، نئی نالج کریٹ کی انہوں نے، اور چار زونوں میں دنیا کو تبدیل کر کے چار زونوں میں چار بادشاہوں کو پیٹ کر دیا، اور چار زونوں کو کنٹرول دے دیا کہ تم بدامنی نہیں پھیلانا، تم بھلائی کو پیش کرنا، تم کنٹرول کرنا، تم لیول پہ چلنا دنیا کے، اور ایک سپریم پاور طاقت بننا. اس کا اندازہ یہ ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو سکون حاصل ہو گیا، اور ایک ذمہ دار ان کے ماتحتین اور ان کے تعلیم یافتہ شاگردوں نے دنیا کو کنٹرول کر لیا. اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا ادریس علیہ السلام کا، تو قرآن کہتا ہے کہ ورفعناہ مکاناً عالیا، ہم نے اس کو بلند مقام عطا فرما دیا. جب بلند مقام عطا فرما دیا تو آپ کو ایک روایت سناتا ہوں میں. ہماری کتابوں میں قصص الانبیاء ایک فرسودہ کتاب ہے جو بازار میں ملتی ہے، لوگ انبیاء کی قصے پڑھنے کے لیے قصص الانبیاء کو لیتے ہیں. قصص الانبیاء بالکل بوکس کتاب ہے عبد الوہاب نجار کی، یہ تحقیق سے ثابت ہو گئی ہے، تحقیق اس کی غلط ہے. اس کے طور پہ ہندوستان میں آپ کو معلوم ہوگا ابو الکلام آزاد علیہ الرحمہ کے جو ساتھی تھے حفظ الرحمان سبحان بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قصص القرآن کے نام سے چار جلدوں پر قصص القرآن لکھا، جس میں انہوں نے انبیاء کے واقعات کو نثار کے ستار کے اس کو صحیح پیرائے میں روایتوں کو چھانٹ کھانٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی. انبیاء کا سارا ریکارڈ اگر ملے گا تو فی الوقت جو اویلیبل ہے وہ قصص القرآن میں ملے گا. اس کے بعد اس نوش کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمانوں میں ورلڈ لیول پر جو کام ہوا قصص القرآن، یہاں سے جو کتابیں لکھی گئی، یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہوئے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا آصف جاہی سلطنت کا ادارہ تھا جسے شاہی قدانے سے گرانٹ منظور ہوتی تھی اور لوگوں کو سیلری دی جاتی تھی، ایوارڈ دیے جاتے تھے اور لوگوں کو بگی دی جاتی تھی. بگی یعنی دو سفید گھوڑے اور چابکدار آدمی، اس کو دے کر ان کو بٹھا کر گھر پہ سے لانا لے جانا اور ان کے شاہی مصرف برداشت کیے جاتے تھے، اور آصف جاہی حکومت اپنے خزانے سے ان کی ذمہ داری لیتی تھی اور ان کو ذمہ داری یہ دیتی تھی کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے کے اندر دائرۃ المعارف کے نام سے ایک ٹرانسلیشن اور کتابوں کو مدون کرنے کا بہت بڑا سینٹر ہے، اس کے اندر وہ اور دوسرے کتابوں کا ٹرانسلیشن کرے، ڈچ میں کرے، فرانس میں کرے، جرمنی میں کرے اور رشین میں کرے، جو زبان ان کو آتی ہے. اب کوئی عالم کہتا کہ بھائی میرے کو رشین زبان نہیں آتی، اور حکومت پورا ذمہ داری اٹھاتی تھی اور ماسکو کو بھیج کر یونیورسٹیوں میں رشین زبان سکھاتی تھی. کوئی کہتا کہ مجھے جاپانیز نہیں آتی، اور جاپان کو بچھایا جاتا تھا، ان کی ساری ذمہ داریاں ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا، کھاتے پیتے گھرانے کے حامل رہتے تھے بڑے بڑے علماء. ہماری بدنصیبی ہے جب پارٹیشن ہوا تو یہ سارے علماء جو ہے ہندوستان کو چھوڑ کر بازو نیبر کنٹری میں چلے گئے، وہاں جا کر وہاں پہ رہنے لگے. بہت بڑا کریم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. یہ بہت بڑی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریجڈی تھی، کبھی ہم اس کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے حالات، ہم ایسے ہی پیدا ہو کہ اپنے ماں باپ کو آ کے گنبد کے نیچے مسجد میں بیان نہیں سن رہے. ہم لوگوں کا بہت کچھ کھو چکا پہلے. کس کے باپ داداؤں نے کیا پایا، کس کے نانا کو ناناؤں نے کیا پایا، کتنے خالاؤں کی عزت اٹھی، کتنی پھوپیاں بولیوں میں کود گئی، اور کتنے جوان بہنیں غارت ہو گئی، اور کتنے ہمارے سورسز ختم ہو گئے، ہمارے دیوڑیاں ختم ہو گئے، ہمارے کوٹھے ختم ہو گئے، ہمارے راجپاٹ ختم ہو گئے، ہمارے قلعے ختم ہو گئے، ہماری جاگیریں ختم ہو گئی. ایک ایک ایریا ہمارے ادنا آدمی کا اتنا تھا ہندوستان میں کہ دو دو سو ایکڑ پر تھا، دو دو سو ایکڑ پر. معاملی بات نہیں ہے دو دو دیکھ کر پر، ایسی ایسی حویلیاں تعمیر کی گئی تھی 12-12 فٹ کے دیوالوں کی، یہ اتنا ٹھنڈ گرمیوں میں بالکل کولر کی طرح یا اے سی کی طرح، اور سردیوں کے اندر بالکل گرم سوٹر کی طرح. میں کیا بتاؤں اتنی بڑی نعمتیں ہم ہندوستانیوں سے اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے. 800 برس ہم امپائر تھے یہاں پر، 8 سنچری ہمارا سکہ چلتا تھا، سونے کا سکہ. ہماری کرنسی کم از کم 5 گرام سونے کی تھی، اس پہ اللہ کا سٹامپنگ کی تھا، اور عدل کا نام تھا، ترازو اترا ہوا تھا، اور ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کے ہاتھوں میں سونے کے سکے جاتے تھے. میں کیا تاریخ بتاؤں آپ کو، کیا انداز بتاؤں. یہ آج ایک بریانی کسی ہوٹل میں کھا لے کر راستے کے اندر کھڑے کھڑے 90 روپے کی حلیم کھا کر لوگ تماشا ہے زندگی میں اپنے آپ کو ویلفیئر ثابت کر رہے. ارے ہمارے اسلاف نے جو بریانی کا چاول کھایا ہے، جو پلاؤ کھایا ہے، اس کا آج تک دانا ہم کو نصیب نہیں ہوا، کم از کم 1 انچ کا دانا. یہ امرتسر بناسپتی یہ چاول الگ الگ باتیں ہیں. ہمارے آبیاریوں میں، ہمارے کھیتوں میں نت نئے پھل نت نئے چیز نکلتی تھی، مگر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جب سے چھوڑا اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کو جب سے نوویر کیا اور نیگلیکٹ کیا، اللہ نے تیسوں نعمتوں کو کھینچ لیا. اب سب کچھ کھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ملے تو اس پہ بھی اتاولے ہو رہے. ادریس علیہ السلام اللہ کی پیغمبر جو ہے وہ سارے ماحول پہ کنٹرول کرتے ہوئے چل رہے تھے. اب اسی طرح ان کی زندگی چلتی رہی اور تبلیغ کا کام ہوتا رہا. ادریس علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات نمودار ہوئے. ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو گھروں کی تعمیر بتائی. سب سے پہلے وہ سائنسدان نہیں ہے، ادریس علیہ السلام ایک ہائی لیول کے، ادریس علیہ السلام جو ہے آرکیٹیکٹ بھی ہے، ایک ہائی لیول کی آرکیٹیکٹ ہے. کیسے آرکیٹیکٹ ہے؟ انہوں نے دنیا میں بستیاں بنائی. یہ بستیوں کا رخ ادھر ہونا چاہیے، سورج کی طرف نہیں ہونا چاہیے، سورج اتر سے اٹھے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر گھر ہونا چاہیے، سامنے کا فیس لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، جب سورج بیچ آسمان میں آئے تو ہمارے گھر کے اوپر سورج ہونا چاہیے، جب سورج اتر رہا ہے تو رائٹ شولڈر کی طرف اترنا چاہیے تاکہ دھوپ کا آمنا سامنا نہ ہو، دھوپ نہ ہو، مسلمانوں کے گھر روشن ہو، اندھیرا نہ ہو، نائٹ بلب کی طرح نہ ہو بلکہ گھر کے اندر روشنی ہو، روشن دان ہو، بڑے بڑے کھڑکیاں لگی ہوئی ہو، ہمیشہ روشنی روشنی میں مسلمان رہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روشنی میں مسلمان کیوں رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الى النور، سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ تمہارا دوست ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. تو مسلمان کے نیچر میں روشنی ہے، اندھیرے رہنا، آنکھوں میں بعد آپ کے مائل جما لینا، کالے صورتا رہنا، ڈارک قسم کے کپڑے پہننا نہیں، سوبر قسم کا لباس پہنتا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کو اسلامی لباس مینٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی کیسی آپ لوگوں کو ذمہ داریاں لگی ہوئی ہے نہیں معلوم، ایسا کیسا کاروبار ہے نہیں معلوم، ایسے کیسے ماں باپ، ایسے کیسے گھر ہے نہیں معلوم. ایک تقوی کا لباس اسلام کا نہیں پہن سکتے، جبا بھی بتن نہیں کر سکتے، کرتا پیجامہ سفید نہیں پہن سکتے، جس کو دیکھو سر پہ ٹوپیاں نہیں، جس کو دیکھو جیسے کہ گھر میں سے بستر پہ سے اٹھے ٹانگ کوٹی پہ سے کپڑا نکال لیے، ٹنگا لیے، بیٹھ لیے، بڑی کراہیت سے سانس پہنے پہنے نہیں پہنے تو نہیں پہنے، نکل کے مسجد کو آ رہے ہیں، ڈکارا لیتے ہوئے، جمایا لیتے ہوئے. یہ کسی کے باپ کی جگہ ہے، دین ہے کہ جیسے چاہے آ جاؤ، جیسے چاہے اٹھو. ارے آج کل تو لوگوں کے جیبوں میں دستی بھی نہیں رہ رہی ہے، قریشہ کی ایسی ٹوپی بھی نہیں رہی ہے. ارے ایسی ایک ٹوپی تو رکھو نا کم از کم. میں پگڑی باندھتا ہوں ہمیشہ، مگر مسجد میں آدمیوں کو سہولت ہونے کے لیے میں میری ٹوپی پہناؤں، تاکہ ٹوپی تو رکھو، ایک مٹھی میں آ جاتی ہے پوری. ایسے کیسے مسلمان ہیں، کوسے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو کون ٹریٹمنٹ دی ہے، ان کی کون ہمت افزائی کرے ہیں، یہ کس قوم کی نسل ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوئے. یہی نیچر کی وجہ سے ہماری نعمتیں کھینچ لی گئی. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 7، ان شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو مزید نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو تھاسو بھی کھینچ کے عذاب میں گرا دوں گا. یہ قرآن کی آیت بول رہا ہوں میں کوئی دوسرا لفظ نہیں بول رہا ہوں، قرآن کی آیت کوڑنا ہے، میں کوڑ کر بیان کر رہا ہوں اور اس درد سے بیان کر رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے سینے میں اتر جائے. میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات. ادریس علیہ السلام ان چیزوں کو نہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو علم سکھایا اور لوگوں کے اندر قلم سے اور گھروں کو بنا کر بہترین انداز میں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو پیغمبر آئے ہیں، ان سب کا ریکارڈ قرآن میں موجود ہے. قرآن جب بیان کر رہا ہے تو ادریس علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو مرتبہ نوازا گیا اور صبر کرنے والے نبی تھے. تو ادریس علیہ السلام کے دور میں قربانی کریٹ ہوئی، قربانی کا طریقہ ہوا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بچے بکرے کو زبا کر کے پہاڑوں پہ رکھے تھے، ان کے دور میں تین قسم کی قربانیاں دی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور ہے ان کا، آدم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے. ایک چیز سب سے پہلی جو قربانی ان کے دور میں دی جاتی تھی وہ قربانی تھی ادریس علیہ السلام کے دور پہ جانوروں کی قربانی دینا، جانوروں کی قربانی دے کر اللہ کے حضور میں قرب حاصل کرنا. دوسری جو قربانی کا طریقہ تھا دھونی دینا، خوشبو دینا، جیسا کہ ہمارے پاس مشہور ہے اود اور لوبان. بعض احادیث سے مصدقہ روایات ہے، میں کہتے ہوئے لنک دیتے ہوئے چل رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں لوبان کا دھواں دیا کرو، اس لیے کہ لوبان کا دھواں زمین سے اٹھ کے عرش تک پہنچتا ہے. اب یہ بھی سادوں کو معلوم ہی نہیں ہے, ان کو تو جا کر کچرا ماں پٹک دینا معلوم ہے, تب کھا کے تب پوچھ کے یوں جھٹک دینا معلوم ہے, وہی ہاتھوں سے کھانا کھا کے وہی ہاتھوں سے کام کرنا معلوم ہے, بائیں ہاتھ سے سلام کرنا بائیں ہاتھ سے گلاس لینا. دیکھیے گا آپ دستر پہ بیٹھے ہوئے, ہم اگر ہمارے کو پانی کی ہچکی لگی ہے ضرورت میں جو سوئی تو ڈائیں ہاتھ سے اٹھا کے ہم لوگ پیتے نہیں, جب رکیبیاں چمچے کٹورے پلیٹا مسکاپ سب دھل رہا ہے تو گلاس بھی دھل جائے گی. گلاس نہیں بولتی کہ میں نہیں 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 میں نہیں دھلوں گی, بلکہ گلاس کو بھی آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑیے, کھانے کے ہاتھ سے پکڑیے, سیدھے ہاتھ سے پکڑیے, اگر کرائیے توڑیے تو بائیں ہاتھ سے پکڑے تو نیچے سے ٹیکا لگائیے, ایسا ٹیکا لگائیے, لگا کر دونوں ہاتھوں سے پانی پی لیجئے. عموماً سیدھے ہاتھ سے پینے کا حکم ہے, پانی کھڑے رہ کے نہیں بیٹھ کے پینے کا حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ادریس علیہ السلام کا جو معاملہ ہے, پہلی قربانی جانوروں کی, دوسری قربانی دھوئے کی دھونی ہے, اور تیسری قربانی اللہ کے حضور میں شربتیں پیش کرنا ہے. شربت پیش کر کے اللہ کے حضور میں دھونی آپ کی قربانی دی جاتی تھی, لہذا یہ تین قربانیاں ان کی امت میں رائج تھی. جس کے گھر کے اندر اللہ کی مراد کچھ کرنی ہوتی تو گھر کے اندر دھواں دیتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے, تو فرشتوں کے ذریعے سے ندائی دی جاتی تھی کہ اللہ نے تمہاری حاجت کو قبول فرما لیا. کوئی بکرے دبا کر کے اللہ کے راہ میں دیتے تھے, یہ دسواں بیسواں کا مردے کے نام کے اوپر بریانیاں کھانے والے, یہ ادھر ادھر کا پیسہ لا کے افطار کرانے والے, خود بریانیاں پکا کے کھا جانے والے, ڈشاں کھا جانے والے. حیدرآباد کے مسلمانوں کو کوئی بھی ڈش نہیں معلوم, صرف بریانی کا ڈش معلوم, ایک ہی ڈش معلوم. زیادہ ان کو بولے تو بگارا کھانا دال سا معلوم, اور ان کو زیادہ بولے تو مردوں کا حلوہ کچوری معلوم, اور زیادہ ان کو تو بولے تو کھٹی دال قیمہ معلوم. یہ چیزیں دیکھ لے کہ یہ لوگ اتنے اپنے پھٹ سے بولے تھے, آج یہ پکا دو, آج وہ پکا دو, آج یہ پکا دو, آج وہ پکا دو. ان کو ترکاریاں نہیں معلوم, ان کو سالانہ نہیں معلوم, ان کو جو اور بھی چیزیں نہیں معلوم. ہاں اور آگے بولے تو بیکری میں جا کے روٹ معلوم ہے, یہ روٹ کہہ کے بولتے امام حسین امام حسن کے, یہ روٹا کھائے تو جو ہے ان کی روح کو تسلی پہنچتی, روٹا معلوم ہے, چنگے معلوم ہے, بتے معلوم ہے, کیا کیا معلوم ہے. یہ پرانے دخیانو سی چیزوں کو استعمال کرتے, اور بعض لوگوں کو تو کٹر ذہن بنا ہوا ہے. جمعرات کے دن بگارا کھانا دال چا, جمعے کے دن کھچڑی کھٹا, اتوار کے دن ہفتے کے دن کیا کی کچھ بھی, اتوار کے دن اچھا فریش انٹرٹینمنٹ, یہ کھا کے ندیوں کا نہیں کونوں کا نہیں, اپنی عورتوں کو لے لے کے اپنے بڑے بڑے ڈول ڈال کے جسم کو لے لے کے مسکراتے ہوئے عورتوں کے برقعے ادھر جا رہے ہیں انہوں ادھر جا رہے ہیں, کھا لیتے آ کے اتنا بڑا فریضہ انجام دے کے آئے ہیں, اے عمرہ یا حج کر کے واپس گھر کو آئے, اتنا بڑا کام ان لوگوں کی یاد ہے. اور سال میں برسی منانا کیسا منانا, بقرعید کی عید کو کیا سب پکانا, ان لوگوں کو یہ معلوم ہے بقرعید کے دن جو ہے کھٹا میٹھا بنانا, کٹا میٹا بنا کے کلیجی تلنا گردے تلنا یہ معلوم ہے, اس کے سنگا کوسا کھانا ہونا سفید کھانا نہیں ہونا, نان کی روٹی ہونا. اب بقرعید کے بجائے رمضان کی عید آ رہی, اس کے دن کیا کرنا ہے, شیر خورمہ بنانا. شیر خورمہ کہاں سے ثابت ہے, شیر خورمہ طیب و طاہر کی طرف شروع ہے, یہ غلط باتیں ہیں. بہت سارے واقعات گھڑ کر اپنے ڈشوں کو بھی خراب کر لیے, حلال کو حرام کر دیا. قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفسر الآیات لقوم یعلمون. سورہ آراف آیت نمبر 32 ترجمہ. اے نبی آپ کہیے میرے اے اللہ کے بندو, تم انہوں نے اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تمہیں پاک بنا کر نکالی تھی اس کو تم نے بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جو پاک بنا کر نکالا تھا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. آپ ان سے کہیے گا کہ جتنے بھی پاک نعمتیں قیامت کے دن تو خالص مومنوں کی ہوں گے, دنیا میں کچھ بھی کر لو کچھ بھی بگاڑ لو, مگر قیامت کے دن پاک نعمتیں مومنوں کے لیے ہوں گے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ہم اپنے آیتیں کھول کھول کے پیش کرتے کہ لوگ علم سے بہرامند ہو. بہرحال نئی زندگی نئی جہت دیے ادریس علیہ السلام, اس کے بعد ان کے نسائے مشہور ہے, یعنی ان کی باتیں مشہور ہے. حکمت روح زندگی ہے, وہ پہلا لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی امت میں. دانش مندی سے بات کرنا, دانش مند رہنا, سینسبل رہنا, سوبر رہنا, اٹریکٹیو رہنا, اور اپنی جگہ پہ ساؤنڈ پروف رہنا, یہ ان لوگوں کے لیے کہ حکمت روح زندگی ہے. بڑبڑ بڑبڑ کرنے والا, بات بات پہ لڑ لینے والا, تیڑے بھنگے باتیں کرنے والا, دیکھ لوں گا بولنے والا, یہ حکمت سے خالی ہے. حکمت کو کنڈیشنل قبول کرنا چاہیے اور حکمت استعمال کرنا چاہیے. نبی کا منصب بھی ہمارے رسول کی سیرت بھی یہی ہے کہ وہ حکمت بتانے کے لیے دنیا بھی آئے. دوسرا لفظ ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا, آدمی کی بہتری اس میں ہے کہ وہ پاک صاف رہے، عبادت انجام دے، صدقہ و خیرات نکالے، مال کی زکات نکالے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. پھر ادریس علیہ السلام کہتے ہیں آدمی کو اپنی دنیا کے بجائے عاقبت پہ توجہ دینا چاہیے. جس طریقے سے سارے دنیا کے ماحول کو چھوڑ کر رات کے ٹائم پہ آدمی اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے بال بچے ماں باپ ہے، اس طریقے سے آدمی کو آخرت کی طرف سوچنی چاہیے. 82 برس نوح علیہ السلام، 950 برس ادریس علیہ السلام، 82 برس 82 ایئرز میں ادریس علیہ السلام کا انتقال ہوا. ادریس علیہ السلام جب 82 برس میں انتقال کر گئے، اس علاقے میں جو مصر کے کنارے پر تھا تو انہیں وہاں پر مدفن کر دیا گیا. ان کے پیروکاروں نے ان کی خبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا اور ایک بہترین چیپٹر کلوز ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے باپ ادریس علیہ السلام کا ایک سنہرا دور، محترم دور مکمل ہو گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بتا رہی ہے کہ آپ معراج میں 52 برس کی عمر میں آسمان پہ گئے تو چوتھی آسمان پر ادریس علیہ السلام اکیلے ملاقات کرے. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، یہ وہی پیغمبر ہے جو دنیا میں نمبر 1 سائنس تھا، قلم کو ایجاد کیا، اور نمبر 2 یہ بہترین آرکیٹیکٹ کہ دنیا میں انسانوں کو رہنے کے لیے گھر مسکن بتایا، اور شاہراہیں، راستے، کارنر، 3 رخی رفتہ، 2 رخی رفتہ اور 4 رخی رفتہ، 4 رفتہ، 6 رفتہ، 2 رفتہ، 1 رفتہ، مکانوں کے پیچھے شیری چھوڑنا، وینٹیلیشن کے لیے گھر کو بیچ میں کھینچنا، باہر سے دیوالوں کی باؤنڈری لینا، یہ سب انہوں نے بنایا. ایک بہترین سائنٹسٹ بھی ہے اور ایک عمدہ سائنسداں بھی ہے. تو چوتھے آسمان پہ جب مسافہ کیا تو ادریس علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مرحبا کہہ کر مبارکبادی دی اور کہا کہ میرے نیک صالح بیٹے کا بیٹا، اچھا بیٹا. جب نیچے سے اوپر تک ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو اللہ نے اتنا ہائی پوسٹ عطا کیا ہے کہ آج یہ چوتھے آسمان پر پراجمان ہے اور ان کا درجہ ورفعناہ مکانا علیا اتنا بڑا ہے کہ آج اللہ ان کو چوتھے آسمان پہ رکھا ہے. تو اس دور کے آج بھی کچھ کھنڈرات کے اندر نشانات ملتے ہیں. اور ادریس علیہ السلام کے دور میں عربی زبان نہیں تھی، سامی زبان، تورانی زبان اور عبرانی زبان تھی. اس کے پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا. یہ زبانیں قدیم زبانیں ہیں، عبرانی زبان، تورانی زبان اور سامی زبان. یہ نوح علیہ السلام کی بات سے زبانے میں لوگ بات کرتے تھے اور ان کی لکھت کا طریقہ تھا کہ ایک ڈبے میں 4-5 کونے اوپر نیچے لوگا نکالنا، یہ لفظ اوپر نیچے ہوا کرتے تھے. مگر جو ہمارے پاس رسم الخط اس وقت عربی کا ہے، یہ رسم الخط جو ہے اللہ کے نبی کے دور مبارک میں عربوں کے پاس قبیلے جرہم سے آیا تھا. اور یہ عربی کا الف لکھنا، با کو سلا کے لکھنا، جیم کی منڈی بنانا، عین کی منڈی الٹھی بنانا، قاف کو گول دیرا دینا، یا کی منڈی گول کر دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 3 قسم کے عرب نسل میں آئے تھے جب سے لفظ عرب لگا ان پر، عرب عربا، عرب مستاربا، عرب باعدہ. یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اب کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. چونکہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم پیغمبروں کے ماحول میں، پیغمبروں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا آج معاملہ مکمل ہوا. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے. اللہ نے ان کو صدیقا نبیا فرمایا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، ویسی کوئی روایت ہمیں نہ ملی کہ ادریس علیہ السلام رسول ہے کہہ کر، بلکہ اللہ نے خود کہہ دیا، معاملہ صاف کر دیا کہ میرا ادریس جو ہے نبی ہے، ہم نے اس کا مقام بہت بلند کیا. نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بات کرتا ہے اور اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے اور اللہ کسی منطقے میں اس کو بھیجتا ہے. ان کا درجہ بھی بہت بلند ہوا اور انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اللہ کا قرب حاصل کرو خوشبو کی دھونی سے، اور دوسرا قربانیاں کر کر، اور تیسرا اپنا عزیز ترین مال اللہ کے راہ میں دے کر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سب خير وبركة عزة الجمال عطا فرما، دین و دنیا کی رونقیں ہدایت عطا فرما. آئے اللہ نت نے صفائیاں اور ذہن کو علو عطا فرما. پیغمبروں کی اس سرشت سے ہمارے اندر ایک جذبہ دینی مقام اور تیری لو عطا فرما. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، اہل ایمان کی جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.